الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, میں سب سے پہلے ان تمام حضرات کو اور احباب کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے اعتکاف کی نیت کی ہے, اور وہ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے نفلی اعتکاف کی نیت کی ہے. وجہ یہ ہے کہ چاہے مسنون اعتکاف ہو یا نفلی اعتکاف ہو, ہیں دونوں اعتکاف اور دونوں کا ثواب ہے. مسنون اعتکاف کا زیادہ ثواب ہے, نفل اعتکاف کا کم ثواب ہے, لیکن نہ ہونے سے لاکھ درجے دونوں بہتر. یعنی جو بالکل بھی اعتکاف میں نہیں ہے وہ ایک بہت عظیم عبادت سے محروم ہے اور بہت بڑے ثواب سے وہ محروم ہے. انہیں چاہیے کہ جتنی دیر بھی مسجد میں رہیں کم از کم نفلی اعتکاف کرتے رہیں, تاکہ وہ بھی اعتکاف کے ثواب عظیم سے مالا مال ہوتے رہیں. اس وقت میں اس نعمت کے عظیم الشان ہونے کے سلسلے میں چند فضائل بطور خلاصے کے بیان کروں گا, تاکہ جن حضرات نے مسنون یا نفل اعتکاف کا ارادہ کیا ہے انہوں نے کتنے بڑے اجر و ثواب کے کام کا ارادہ کیا ہے. مسنون اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے, اور 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب معمولی ثواب نہیں ہے, بہت ہی عظیم الشان اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اور ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے مسنون اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائے, اور گناہوں کی معافی سے گناہ صغیرہ کی معافی مراد ہے. اور جب گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے, اور گناہ کبیرہ کی معافی ہر وقت ہو سکتی ہے. اس لیے ہم خود ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ تعالیٰ سے تمام کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لیں اور صغیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لیں تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, توبہ سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور مسنون اعتکاف سے بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسری فضیلت مسنون اعتکاف کی یہ ہے کہ جو آدمی یہ اعتکاف کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کا ثواب جاری فرما دیتے ہیں. اور نیکیوں کا ثواب جاری فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نیک کام مسجد سے باہر ہوتے ہیں اور معتکف اعتکاف کی وجہ سے وہ نیک کام کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا, تو اللہ تعالیٰ معتکف کو مسجد کے اندر ان سارے نیک کاموں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اب جہاد مسجد سے باہر ہو رہا ہے, معتکف اعتکاف کی وجہ سے باہر جا کر اس میں شامل نہیں ہو سکتا, تو مسجد میں اس کو جہاد کا ثواب ملے گا. مسجد سے باہر تبلیغ ہو رہی ہے یا دینی علوم کی تعلیم ہو رہی ہے اور معتکف اعتکاف کی مجبوری کی وجہ سے نہ تبلیغ کے لیے باہر جا سکتا ہے نہ تعلیم دینے کے لیے باہر جا سکتا ہے, تو اس کو مسجد ہی میں یہ ثواب ملے گا. مسجد سے باہر کوئی بیمار ہے اور بیمار کی بیمار پرسی اور عیادت کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے, لیکن معتکف کسی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا, تو مسجد میں اس کو عیادت کا ثواب ملے گا. مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہوتی اور نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, اس کا بہت بڑا ثواب ہے, لہذا معتکف تو مسجد سے باہر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا, اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, وہ مسجد میں رہے گا تو مسجد میں رہتے ہوئے بھی اس کو نماز جنازہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا. تو معتکف تو سمیٹو ہے, معتکف جو ہے وہ سمیٹو ہے. سمیٹو اسے کہتے ہیں کہ سب چیزوں کا صفایا کر دے, تو یہ مسجد کے اندر رہ کر کے بھی عبادتوں کا ثواب کما رہا ہے اور جتنی مسجد سے باہر نیکیاں ہو رہی ہیں وہ بھی سب نے کھاتے میں لکھوا رہا ہے, تو دونوں ہاتھ سے سمیٹ رہا ہے. یہ تو نیکیاں بھی اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی بڑی سعادت ہے مسنون اعتکاف نصیب ہونا کہ سبحان. لہذا جس جس کو اللہ پاک نے مسنون اعتکاف کی توفیق دی ہے خوب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, کیونکہ یہ اس کا کمال نہیں ہے, ان کی عطا ہے, ان کی عطا ہے. انہوں نے مہربانی فرما دی ہے کہ انہوں نے دل میں بھی ڈال دیا اور پھر اعتکاف میں بیٹھنے کے اسباب بھی عطا فرما دیے, ورنہ کوئی ایسی مجبوری پیش آ جاتی جس کی وجہ سے مسنون اعتکاف کرنا مشکل ہوتا تو کیسے اعتکاف کرتا. تو یہ تین بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. اور چوتھی فضیلت دراصل نفلی اعتکاف کی ہے لیکن وہ مسنون اعتکاف میں بھی ملے گی, اور وہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معتکف کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقیں حائل کر دیتے ہیں جو اتنی لمبی چوڑی ہیں جیسے کہ مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے. تو جب ایک دن کا یہ ثواب ہے تو دس دن کا بھی تو 30 خندقوں کے برابر دوزخ سے دوری کا ثواب ہوگا, کیونکہ دس دن 10 یا 30, تو 10 دن میں ہر دن کے بدلے ایک 3 خندقیں حائل ہوں گی تو 30 خندقیں ہو جاتی ہیں. اس طرح سے مسنون اعتکاف کرنے والا لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں میل دور دور سے کر دیا جائے گا. اتنی عظیم شان یہ فضیلت ہے, اس لیے دل و جان سے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, شکر ادا کرنی چاہیے, اور اب وہ کام کرنے چاہیے جو اعتکاف میں ہمیں کرنے ہیں, ان سے بچنا چاہیے جن سے بچنا ضروری ہے, جو میں ابھی بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ. اور نفلی اعتکاف کی ایک اور فضیلت بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جو آدمی مغرب سے عشاء تک نفلی اعتکاف کرے اللہ کی رضا کے لیے, مغرب سے عشاء تک نفلی اعتکاف کی نیت کرے اور اس میں کسی سے نہ گناہ کی بات کرے نہ دنیا کی بات کرے. جیسے دنیا کی باتیں لوگ آپس میں کرتے ہیں نا, اس قسم میں کوئی بات کسی سے نہیں کرے. بس مغرب میں آیا, مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء تک عبادت میں مشغول رہا, ذکر, تسبیح, تلاوت, نوافل, دعائیں بس کرتا تھا. کسی سے دنیا کی باتیں نہیں کی, دین کی باتیں تو دین عبادت ہے, دین کی باتیں کی اس نے, لیکن دنیا جہاں کی باتیں نہیں کی, گناہ کی کوئی بات اس نے نہیں کی. اور پھر عشاء کی نماز اس نے جماعت سے پڑھ لی, یہ ہو گیا اس کا مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف. تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے کا ایک محل بنا دیتے ہیں. اور یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, سال میں جب چاہے کوئی مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے اس کو یہ ثواب ملے گا. تو رمضان میں تو بدلہ والا ملے گا بلکہ زیادہ ملے گا, کیونکہ رمضان شریف میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا. جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں وہ فرض کے برابر ہو جاتی ہیں. یاد رکھو ساری نفلیں مل کر کے ایک فرض کے ثواب کے برابر نہیں ہوتی. ساری نفلی عبادتیں, نوافل بھی آ گئے, نفلی صدقات بھی آ گئے, نفل تلاوت بھی آ گئی, نفل تسبیحات بھی آ گئی, نفل اذکار بھی آ گئے. تو جتنی نفلی عبادتیں ہیں وہ ساری مل کر کے بھی ایک فرض کے برابر نہیں ہوتی. فرض کا اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ رکھا ہے. اتنی اللہ پاک نے فرض کا درجہ رکھا ہے تو رمضان شریف میں ہر نفل عبادت فرض کے برابر ہو جائے گی, تو نفل اعتکاف بھی فرض کے برابر اس کا ثواب ہو جائے گا. اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. یعنی ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو 70 فرض نمازوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے. ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, 7 × 5 = 35, 3500 ہو گئے. تو اتنی اللہ پاک نے قیمت بڑھائی ہوئی ہے کہ اسی لیے یہ کمائی کا مہینہ ہے, مگر دنیا کی کمائی کا نہیں, آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے. تو اس میں آخرت کمائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور نفلی اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے, 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے, اور 2 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے, صرف رات رات کا بھی ہو سکتا ہے, صرف دن دن کا بھی ہو سکتا ہے. اور اتنا سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ نے نیت کر لی اور آپ ٹھہرے نہیں اور کسی وجہ سے دوسرے دروازے سے باہر نکل گئے, تو ایک دروازے سے چلتے چلتے دوسرے دروازے تک جو آپ چل کے گئے, اس میں بھی آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب ملے. اس لیے جن لوگوں کو نفل اعتکاف کی توفیق ہوئی ہے اور نیت کی ہے تو بھائی ان کا بھی ثواب کم نہیں ہے. وہ مسنو اعتکاف کے برابر نہیں ہے لیکن وہ بھی عبادت ہے اور وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے. اس لیے جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں ہمیشہ کے لیے ایک معمول بنا لیں, ہمیشہ کے لیے ایک معمول بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے آئیں تو جب مسجد میں داخل ہونے کے لیے دایاں قدم رکھیں اور مسجد کے داخل ہونے کی مسنون دعا پڑھیں, آخر میں نویت سنت الاعتکاف بھی کہہ لیا کریں. نویت سنت الاعتکاف, یا اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں میرا اعتکاف ہے. تو اس کی عادت ڈال لیں گے تو آپ جب مسجد میں آئیں گے تو آپ نماز پڑھیں گے, ذکر کریں گے, تلاوت کریں گے, تسبیحات پڑھیں گے, دعائیں مانگیں گے, اس کا ثواب الگ ملے گا اور اعتکاف کا ثواب الگ ملے گا. یہ سائڈ بزنس ہے بھائی, یہ سائڈ بزنس ہے. یہ کہ آئے تھے نماز پڑھنے اور کھاتے میں مفت میں جناب نفلی اعتکاف کا ثواب بھی لکھا گیا. تو دنیا کی سائڈ بزنس کے تو ہم ماہر ہیں اور یہاں کیوں پاگل ہیں؟ یہاں بھی تو ہمیں عقل مند ہونا چاہیے. اور اصل عقل مندی آدمی کی یہ ہے کہ آخرت کمانا سیکھے. اور آخرت اس طرح کمائی جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال, آسان آسان کام. اور یہ مسنون اعتکاف کی فضیلت اور نفل اعتکاف کی فضیلت خواتین بھی حاصل کر سکتی ہیں, وہ بھی محروم نہیں رہ سکتی. بس ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایک کونہ نماز کے لیے مخصوص کر لیں, ایک کونہ نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیں, اس کو پاک صاف رکھیں اور جب بھی نماز پڑھیں, فرض پڑھیں, نفل پڑھیں, بس وہیں جا کر پڑھیں اور ارادہ کر لیں کہ بھائی یہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تو ان کی وہ مسجد بن جائے گی اور اس کو مسجد البیت کہتے ہیں, گھر کی مسجد. تو خواتین کو اس کے اندر مسنون اعتکاف کرنے کا یہی ثواب ملے گا جو آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کیا، اور وہاں نفلی اعتکاف سے بیٹھنے میں ان کو وہی ثواب ملے گا جو آپ کو مسجد میں نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا ہے. لہذا اپنی خواتین کو بھی باخبر کر دیں کہ وہ بھی اپنے گھر میں کوئی کونا نماز کے لیے خاص کر لیں اور اس کو اپنے گھر کی مسجد بنا لیں، اور پھر گھر کی ساری خواتین وہیں جا کر کے نماز پڑھا کریں اور وہیں عبادت کرنے کا اہتمام کیا کریں. تو وہاں پر جب بھی وہ جا کر بیٹھیں گی اور اعتکاف کی نیت کر لیں گی تو ان کو مفت میں اعتکاف کا بھی ثواب مل جائے، اور جو عبادت ادھر ادھر کر رہی ہیں وہاں جا کر کریں گی تو وہ عبادت وہاں پر بھی انجام پائے گی اور ساتھ ساتھ اعتکاف کا مفت ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور جتنی مشقت اور جتنی جد و جہد عبادت میں کرتے تھے اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں عبادت کرنے میں جتنی مشقت اٹھاتے تھے، جتنی زیادہ محنت کرتے تھے، جتنی زیادہ جد و جہد کرتے تھے، کسی اور دنوں میں اتنی نہیں کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ان دنوں میں عبادت کے لیے اپنا تہمت کس لیا کرتے تھے. جب آدمی کو کوئی مشقت والا کام کرنا ہوتا ہے تو آدمی اپنا تہمت کس کے باندھ لیتا ہے، جسے کہتے ہیں بھائی کمر بستہ ہو گیا، کمر اس نے اپنی کس لی ہے، اب اس کو یہ کام کر کے رہنا. تو حضور بھی اپنے تہمت کس لیا کرتے تھے، اور تہمت کسنے کے دو مطلب بیان کیے ہیں شارحین نے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دن رات آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے بیدار کرتے تھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتے تھے اور لگنے کی طرف آمادہ کرتے تھے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کمر کسنے کا اور تہمت کسنے کا کہ آپ رات دن چونکہ عبادت میں لگے رہتے تھے اس لیے گھر والوں کے پاس لیٹنے بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، ان سے آپ الگ رہتے تھے. تو بھئی ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تو اب ہمیں بھی اس عشرے کے اندر دن رات اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگانا ہے. جو جتنا لگائے گا اتنا ہی کمائے گا، جو جتنا سوئے گا اتنا ہی کھوئے گا، جو سویا وہ کھویا. بقدر ضرور تو سوئیں لیکن زیادہ نہ سوئیں، زیادہ سے زیادہ راتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، دن کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. اب سب سے پہلا جو کام ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے اپنے فضل سے اپنے گھر میں ہمیں بلا کر بٹھا لیا. یہ ان کے عطا کرنے کی علامت ہے، وہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس دنیا کے جنگل سے نکال کر ہمیں اپنے گھر میں بٹھا لیا. لہذا اب ہم ہوشیار ہو جائیں اور ہوشیار ہو کر کے ان کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن قربان کر دیں. جس کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ ہم مسجد کی حدود پہچان لیں کہ کہاں سے کہاں تک مسجد ہے جس میں ہمیں رہنا ہے. تو پوری مسجد میں الحمدللہ جہاں جہاں مسجد کی حد ختم ہوتی ہے وہاں ایک نیلی پٹی لگا دی گئی ہے. اکثر جگہ تو وہ چوڑی ہے، کہیں کہیں بالکل پتلی سی ہے، لیکن اتنی ہے کہ آنکھوں سے انشاءاللہ نظر آ جائے گی. چشمے والے بھی دیکھیں گے اور بے چشمے والے بھی دیکھ لیں گے، جب دیکھ لیں گے تو پھر ضرور دیکھ لیں بھائی، اس پتلی والی کو بھی دیکھ لیں وہ کہاں سے کہاں کہاں مڑتی ہوئی جا رہی ہے اور کہاں سے جا کر کے وہ ختم ہو رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اسی میں موالتا ہو جائے اور لینے کے دینے پڑ جائے، ٹوٹ گیا تو پھر جڑے گا نہیں، مسنون ہے تو فاسد ہو گیا تو پھر دوبارہ مکمل نہیں ہوگا، پھر نفل ہو جائے گا آپ کا سارا کا سارا، اور ایک نمبر سے گر کر پھر دوسرے نمبر پہ چلے جائیں گے، نفلی اعتکاف میں شامل ہو جائیں گے آپ، اور قضا بھی ایک دن کی کرنی پڑ جائے گی آپ. اس لیے برائے مہربانی وہ حدود اچھی طریقے سے دیکھ لیں. لہذا ان حدود سے باہر ہرگز ہرگز نہ جائے, البتہ استنجا کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے دوسری شرعی اور طبعی حاجتوں کے لیے جانے کی گنجائش ہے, وہ جائے بے شک. مسجد سے باہر جانے میں اس بات کی خصوصی احتیاط کرنی ہے, سب سننے میں اس بات کی خصوصی احتیاط کرنی ہے کہ راستے میں کسی سے کھڑے ہو کر بات نہیں کرنی, کسی کی کھڑے ہو کر خیریت نہیں پوچھنی, کھڑے ہو کر کسی سے سلام دعا نہیں کرنی. اگر آپ نے کھڑے ہو کر کے سلام دعا کر لی اور ہاتھ ملا لیا, اعتقاد ٹوٹ جائے گا. پھر کیا کر رہے ہیں؟ بس بات کرنی ہے تو چلتے چلتے بات کرنی ہے, سلام دعا کرنی ہے تو چلتے چلتے سلام دعا کرنی ہے, اور خیریت پوچھنی ہے تو چلتے چلتے خیریت پوچھنی ہے. آپ بیت الخلا کی طرف جا رہے ہیں, کوئی آپ کے دوست صاحب ملنے کے لیے آ گیا, کوئی دوست آ گیا, کوئی عزیز آ گیا, کوئی رشتے دار آ گیا, آگے ملنے کے لیے, تو آپ پہلے کہہ دو بھائی میں اعتکاف میں ہوں, ٹھہر نہیں سکتا بھائی. جو کچھ کہنا ہے, جو کچھ بولنا ہے, چلتے چلتے ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. اور چلنے میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ تیز تیز نہ چلیں, ہلکی رفتار سے چلیں, اور ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے چلیں, کھڑے نہ ہوں, بس آہستہ آہستہ چلے, وہ بھی اپنی بات پوری کر لے. آپ کا بھی بیت الخلاء کا دروازہ آرام سے قریب آ جائے. اور اگر آپ بیت الخلاء سے باہر نکل کر مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ مسجد کے دروازے پر آرام سے پہنچ جائیں اور گفتگو مکمل ہو جائے, یا پھر اس کو اندر بلا لیں. اگر کوئی ایسی بڑی بات ہے, ضروری بات ہے, تو مسجد میں اسے بلا دیں کہ بھائی اندر آ جاؤ, وہاں بیٹھ کے مجھ سے بات کر لو, میں اعتکاف میں ہوں, میں کھڑے ہو کر آپ سے بات کر نہیں سکتا, ورنہ میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بس یہ ہے. وضو خانوں کے بارے میں بھی اچھی طرح سمجھ لیں. بعض وضو خانے ہمارے ایسے ہیں کہ اس میں بیٹھنے کی جگہ, آنے جانے کی جگہ مسجد کے اندر ہے, اور ہاتھ دھونے کی جگہ, کلی کرنے کی جگہ, نالی مسجد سے باہر ہے. اور یہ ہماری اس مسجد ہی کی خصوصیات میں سے ہے کہ یہاں پر ایسے اسپیشل وضو خانے بھی ہیں کہ جہاں معتکف مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی وضو کر سکتا ہے, اور مسجد میں رہتے ہوئے وضو بآسانی کر سکتا ہے. ورنہ عام طور پر عام مسجدوں میں وضو خانے بیٹھنے کی جگہ سمیت مسجد سے باہر ہوتے ہیں. لیکن معتکف وہاں وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے, لیکن اور دوسرے جائز کاموں کے لیے وہاں نہیں جا سکتا. اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. جیسے کلی کرنے کے لیے نہیں جا سکتا, خالی صرف ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتا, مسواک کرنے کے لیے نہیں جا سکتا, پیسٹ لگانے کے لیے نہیں جا سکتا, منجن لگانے کے لیے نہیں جا سکتا, صابن سے ہاتھ دھونے کے لیے نہیں جا سکتا. جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مگر ہمارے وضو خانوں میں نہیں, مگر وہ سارے نہیں ہیں, خاص خاص ہیں, وہی میں بتا دیتا ہوں. یہ ہماری اوپر کی منزل میں یہ ادھر کا وضو خانہ اور ادھر کی یہ وضو خانہ, یہ دونوں وضو خانے ایسے ہی ہیں کہ اس میں آنے جانے کا راستہ اور بیٹھنے کی جگہ جہاں بیٹھ کر آدمی وضو کرتا ہے, یہ مسجد کا حصہ ہے. اور جو نیچے نالی ہے اور جو سامنے نلکے ہیں, وہ پوری جگہ مسجد سے باہر ہے. لہذا یہاں آرام سے آپ بیٹھ کر کے جیسے وضو کر سکتے ہیں, وہاں اپنے ہاتھ منہ بھی دھو سکتے ہیں, وہاں خالی کھانا کھانے کے بعد کلی بھی کر سکتے ہیں, وہاں منجن لگانے کے لیے بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کے لیے وہاں سہولت ہو گئی. تو یہ دونوں غسل خانے ایسے ہی, اور اس جانب کا جو غسل خانہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. ادھر بھی ایک وضو خانہ اوپر ہے, اوپر کی منزل میں, اس طرح پہ جہاں میں اشارہ کر رہا ہوں, وہاں پر بھی وہ مسجد کے اندر کچھ حصہ اس کا مسجد کے اندر ہے اور کچھ حصہ مسجد سے باہر ہے. وہاں پر کتبے لگے ہوئے ہیں نیلے رنگ کے, اور اس میں سفید لکھا ہوا ہے کہ یہ حصہ مسجد سے خارج ہے. تو جو حصہ مسجد سے خارج ہے, بس وہاں تو صرف وضو کے لیے جا سکتے ہیں, ویسے نہیں جا سکتے. اور ایسے ہی نیچے اسی سائڈ میں جو نیچے کا غسل خانہ ہے, وضو خانہ ہے, اس میں بھی جہاں بیسن لگے ہوئے ہیں, وہ بیسن والا حصہ جو ہے مسجد کے اندر ہے. بیسن اور اس کی نالیاں مسجد سے باہر ہیں, لیکن بیسن کے نیچے جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے, جہاں کھڑے ہو کر آدمی بیسن پر ہاتھ دھوتا ہے, وہ زمین مسجد کے اندر ہے. وہاں پر بھی آپ آرام سے وضو کر سکتے ہیں, لیکن برابر میں جو وضو خانہ ہے وہ مسجد سے باہر ہے. اس لیے وہاں وضو کرنے کے لیے کوئی جائے تو جائے, ویسے دوسرے کاموں کے لیے ہرگز نہ جائے. اور اسی طرح اس سائڈ میں جو نیچے والا حصہ ہے, اس کے اندر اکثر وضو خانہ مسجد سے باہر ہے. اس لیے ہر پلر پہ نیلا بورڈ لگا ہوا ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ یہ حصہ مسجد سے خارج ہے، یہ حصہ مسجد سے خارج ہے، یہ حصہ مسجد سے خارج ہے. جب خارج ہے تو بس وہاں نہیں جانا، نہ وضو کرنے جانا نہ کچھ دیتے، کہ یہ ہمارے لیے وضو کرنے کے لیے جگہ کافی ہے ہمارے پاس. البتہ کونے میں جہاں ٹھنڈے پانی کا کولر رکھا گیا ہے اور دو چار بیسن بھی وہاں لگے ہوئے ہیں، یہ مسجد کے اندر، یہ جگہ مسجد کے اندر ہے، وہاں پر بھی نیلی پٹی لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں کتبہ بھی لگا دیا گیا ہے کہ یہ حصہ مسجد کے اندر ہے، لہذا وہاں بیسنوں پر ہاتھ دھونا، کلی کرنا، وضو کرنا سب جائز ہے وہاں. بس اب یہ جو وضو خانے مسجد کے اندر ہیں اس میں ایک بڑی زبردست احتیاط لازم ہے، ورنہ بجائے ثواب کو الٹا گناہ ہوگا اور آپ کا اعتکاف جو ہے وہ مکروہ ہو جائے. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقبول نہیں ہوگا. وہ یہ کہ جتنا حصہ مسجد کے اندر ہے یہاں پر وضو کا پانی گرانا جائز نہیں ہے، اس کو گندا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو میلا کرنا جائز نہیں ہے، اس کو خراب کرنا جائز نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر دنیا جہاں کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے. گناہ کی باتیں کرنا تو نہ مسجد میں جائز ہے نہ مسجد کے باہر جائز ہے، ان سے تو ہر جگہ بچنا واجب ہے. تو چونکہ یہ وضو خانے مسجد کا ایسا حصہ ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے، تو جیسے اس کو صاف رکھنا واجب ہے، یہاں دنیا کی باتیں کرنا جائز نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر وضو کرنا جائز نہیں ہے، کلی کرنا جائز نہیں ہے، جتنے کام وضو خانے سے مسجد کے باہر ہوتے ہیں وہ یہاں جائز نہیں ہے، ایسی وہ حصہ بھی مقدس ہے، مکرم ہے، قابل احترام ہے، اس کی صفائی ہمارے ذمہ لازم ہے، اس کا احترام ہمارے ذمہ واجب ہے. تو جتنے بھی یہ وضو خانے یہ ایسے خاص خاص ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ سہولت مل گئی کہ آپ وہاں پر بہت سے جائز کام آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر کے آپ کوئی گندگی نہیں پھیلائیں، وہاں کی صفائی ستھرائی کا خصوصی خیال رکھیں، پانی نہ گرے اور مستعمل پانی وہاں پہ نہ گرے، اس کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر صفائی کا ہم خصوصی خیال رکھیں گے. سب سے پہلے اپنے خیموں کو بالکل صاف رکھیں، وہاں پلیٹوں کے اندر کوئی کھانا وغیرہ بچا ہوا نہ رکھیں، اگر بچ جائے تو اس کو ڈھک کر کے رکھیں اور اس کو استعمال کریں یا گھر بھیج دیں، لیکن اس کو خراب نہ ہونے دیں. اور اندر اگر آپ کھائیں یا خیمے سے باہر بیٹھ کر کھائیں، اپنا دسترخوان بچھانے کا اور چادر بچھانے کا اہتمام رکھیں، پہلے اپنی بڑی چادر بچھائیں، پھر اس پر اپنا دسترخوان بچھائیں، پھر اس پر آپ کھانا کھانے کا اہتمام کریں تاکہ مسجد کا فرش گندا نہ ہونے پائے. اگر آپ نے اس میں بے احتیاطی کی تو مسجد کو گندا کرنے کا گناہ کبیرہ ہوگا اور ناجائز ہے یہ مسجد کو گندا کرنا، اور اس سے آپ کا اعتکاف متاثر ہو جائے گا. اس لیے مسجد خیموں کو صاف رکھیں. اس کے بعد پھر جتنی بھی ہمارے یہاں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جہاں بھی ہم یہاں رہیں، ہر جگہ صفائی کا خیال رکھیں. گرمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ٹھنڈے پانی کی بار بار ضرورت پیش آئے گی، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے رکھا گیا، لیکن اس کو فرش پہ نہیں گرائیں، اس کے نیچے دری بھی ہم نے اس لیے بچھائی تاکہ کچھ پانی اگر اتفاق سے گر جائے تو مسجد کے فرش پہ نہ گرے، دری پہ گرے. تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی ہم قصدن کیا کہتے ہیں نیچے نہ گرائیں، اور لینے میں بھی پوری احتیاط رکھیں، نلکے سے گلاس کو ایک دم نہ ہٹائیں، بلکہ بند کرنے کے بعد اس کے جو قطرے گرتے ہیں وہ بھی اپنے گلاس میں لے لیں، اس کے بعد پانی پی لیں. اس احتیاط سے آپ پئیں گے تو پانی انشاءاللہ تعالی نیچے نہیں گرے گا اور مسجد کا فرش گندا نہیں ہوگا، اور دری کو گندا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے دھلائی کا. تو جتنے بھی کولر رکھے گئے ہیں ان کی بھی صفائی کا خیال ہماری ذمہ داری ہے، اور وہاں پر ہدایات بھی لکھ دی گئی ہیں. پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچائیں، وہ بار بار پڑھ لیں، اور پانی پینے کا مسنون طریقہ اس میں لکھ دیا گیا، اس کا اہتمام کریں. تو یہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں گندگی کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اور کچرے کے لیے جگہ جگہ ڈسٹ بین رکھ دی گئی ہیں، پھر اس میں بھی کچرے کا ڈبہ الگ ہے، روٹی کے ٹکڑوں کو رکھنے کے لیے الگ جگہ ہے، الگ ڈبہ ہے، آپ اس کا پورا خیال رکھیں. کچرے میں ہڈیاں وغیرہ اور چھلکے وغیرہ ڈالیں، اور اگر روٹیاں بچ جائیں تو وہ دوسرے ڈبے میں ڈالیں، اور وضو خانے میں ہرگز ہرگز کوئی چھلکا، کوئی ہڈی اور کوئی گندگی اس کے اندر نہ کرے، یہ اس کو یاد رکھیں، ورنہ بالکل یہ ناجائز اور خلاف شرع ہے. اس کو وہ گندا کرنا، یہ اپنے مسجد کے جو ہمارے احباب ہیں خدمت کرنے والے صفائی والے ان کو ستانا ہے بھائی، اور کسی مسلمان کو ستانا آپ جانتے ہیں کہ حرام اور قتل ناجائز ہے. تو ہم یہاں پر اپنے گناہوں کو معاف کرانے آئے ہیں، دوسروں کو ستانے نہیں آئے. تو مسجد کے خادموں کو کارکنانوں کو آپ ستائیں نہیں، لہذا اس کے لیے اس بات کی احتیاط رکھیں کہ وضو خانے کی جو نالی ہو بالکل صاف رہے، نہ کوئی کچرا ڈالے، نہ کوئی ہڈی ڈالے، نہ کوئی چکنائی وہاں پر پھینکیں، نہ سالن وہاں پہ پھینکیں، اور بالکل نالی کو صاف رکھیں. اسی طریقے سے پیسٹ کرنے میں بھی، منجن لگانے میں بھی، اور صابن کے استعمال میں بھی آپ اسے خصوصی خیال رکھیں کہ وہاں صابن چھوڑ کے نہیں ہے. ہر آدمی اپنا صابن وہاں پہ لے کے جائے اور اپنی صابن دانی میں اس کو رکھے، اور استعمال کے بعد اپنی صابن دانی اپنے خیمے میں لے جائے، وہاں پہ چھوڑ کے بھی نہ آئے. بعض لوگ صابن بھی وہاں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دیوار جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے، اور ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اب اس کو صابن کس کا ہے، کس کو دے، کہاں دے، کس کو دے، اور وہاں پڑے پڑے وہ گھلتا رہتا ہے، اور گھلنے کی وجہ سے دیوار خراب ہوتی رہتی ہے اور گندگی پھیلتی رہتی ہے. تو اس کا سب حضرات سے خیال رکھیں کہ وضو خانہ بالکل آپ کو شفاف ملائے. تو دسویں دن جب آپ جائیں تو ایسے شفاف چھوڑ کر کے جائیں جیسے پہلے دن آپ کو صاف شفاف ملائے. تو پوری مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے خیمے صاف رکھیں، اور اپنے برتن صاف رکھیں، اپنے چادریں اندر کی صاف رکھیں، سامان قاعدے اور سلیقے سے رکھیں، وضو خانوں کی صفائی کا از خود خیال رکھیں. نمبر چار، بجلی کا استعمال کرنے میں احتیاط کریں. گرمی کا زمانہ ہے، لائٹوں کی بھی ضرورت ہے، پنکھوں کی بھی ضرورت ہے، اور الحمدللہ وافر مقدار میں پنکھے یہاں پر لگے ہوئے ہیں، اور کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ کسی کو پنکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بلا ضرورت بجلی استعمال کریں، ضرورت سے زیادہ ہم پنکھے استعمال کریں، ایک پنکھا اندر چلا ہوا چھوڑ کر کے نیچے چلے جائیں، اب وہ جناب طرف مسلسل بلا وجہ پنکھا چل رہا ہے اور یونٹ جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں اور بل جو ہے وہ مسجد بھر رہی ہے. تو جائز طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ہے، ناجائز طور پر استعمال کرنے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اس لیے بھائی مسجد کے پنکھوں کی حفاظت، لائٹوں کی حفاظت ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو بقدر ضرورت استعمال کریں اور ضرورت سے زیادہ ہرگز استعمال نہ کریں، تاکہ مسجد کی بجلی ضائع نہ ہو، ورنہ اسراف کا گناہ ہوگا، تبذیرہ گناہ ہوگا، اور یہ بھائی اعتکاف کو آپ کے متاثر کر دے گا. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات سے پہلے ایک بات یہ کہ بھائی یہاں اپنے قیمتی سامان کی خود حفاظت کریں. ہر سال یہاں سے موبائل چوری ہوتے ہیں اور دوسری قیمتی اشیاء یہاں سے چوری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مسجد 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. ہمارے محافظین الحمدللہ آتے ہیں، نمازوں کے دوران بھی وہ گشت کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر وقت ہر آدمی کے خیمے کے اندر کوئی چوکی دار نہیں رہ سکتا. آپ اپنے خیمے کے آپ بھی چوکی دار ہیں بھائی، اپنے خیمے میں اپنی قیمتی چیزوں کے آپ خود چوکی دار ہیں، ہمارے محافظ یا ہم اس کے ذمہ دار نہیں. یہاں پر چور بھی اعتکاف کر لیتے، تو آپ یہ نہیں کہنا بھائی ہمارے یہاں چوری ہو گئی، یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی وہ معتکف کے تو دو قسم کے ہیں، کچھ چور بھی آ جاتے ہیں اعتکاف کرنے کے، بھائی یہاں پہ ماشاء اللہ صاحب موبائل بہت ہے، لہذا کبھی اس کا موبائل غائب، کبھی اس کا موبائل غائب. اگر چارج کے موبائل چارج پہ اگر آپ سو گئے تو پھر آپ نے اپنی چوکی داری میں خود ہی کوتاہی کی ہے، اور یا بھول کر آپ نیچے چلے گئے استنجا کرنے کے لیے اور پیچھے سے وہ غائب ہو گئے، تو آپ ہی کی چوکی داری کی خرابی کی وجہ سے آپ کا موبائل گم ہوگا، اس کی کوئی دوسروں پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے ایسی کوتاہی کوئی نہ کرے، اپنا موبائل اپنے جیب میں رکھے یا اپنے بکس کے اندر تالے کے اندر رکھیں، تالا بھی مضبوط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو یوں موڑو تو جناب وہ تالا ہی باہر آ جائے، تو پھر ایسے تالے کا فائدہ کیا ہے، تو اس میں سے پیسے بھی گئے اور موبائل بھی گیا، اور پھر آپ کہیں گے لو صاحب مسجد کے اندر بھی چوری ہوتی. چور مسجد میں بھی تو آتا ہے نا، وہ مسجد میں آنا کوئی منع تو نہیں ہے اس کے لیے، وہ اعتکاف بھی تو کر سکتا ہے، تو وہ معتکف بھی بن سکتا ہے، اور ویسے بھی گشت لگا سکتا ہے، گشت کر کے آپ سو رہے ہیں اور خراٹے لے رہے ہیں، وہ آپ کا موبائل سرکا کے لے جائے، تو یہ سب کچھ ہر سال ہوتا ہے. اس لیے آج ہی میں نے خبردار کر دیا کہ آج ہی سے اپنے موبائل حفاظت سے رکھیں، اور پیسے بھی حفاظت سے رکھیں، دوسری قیمتی اشیاء کی بھی خود ہی حفاظت کریں. ایک بات یہ ہے کہ آج ہو سکتا ہے شب قدر ہو, اس لیے بس کھانے پینے میں اور سونے میں وقت ضرورت آپ وقت استعمال کریں, باقی اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں. اور عبادت کوئی خاص نہیں ہے, نوافل پڑھیں, تلاوت کریں, تسبیحات پڑھیں, دعائیں مانگیں. دعا کی یہ خاص بات ہے. کل انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ایک کتابچہ دیا جائے گا, بلکہ چند کتابچے آپ کو دیے جائیں گے, جس میں ایک کتابچہ ہے دعائیں والہانہ, اس کے اندر مناجات مقبول کی دعائیں ہیں اردو میں, بس وہ آپ کو روزانہ مانگنی ہے. بہتر تو یہ کہ صبح شام اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعاؤں کا اردو میں ترجمہ ہے. تو اب ہمیں اردو کا ترجمہ ہی چاہیے, جس تاکہ ہم سمجھیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. وہ جو کچھ اس میں وہی مانگیں, اور جو اپنے دل میں وہ بھی مانگو. تو ہم لوگ فقیر ہیں, اللہ تعالیٰ غنی اور سخی ہیں. تو ہم کو اب سخی نے دینے کے لیے اپنے گھر میں بلایا, غنی نے اپنے گھر میں بلایا. غنی ہونے کا یہ عالم ہے کہ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اگر سارے اولین و آخرین, یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان, مرد عورت, انسان جنات, سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب اللہ تعالی سے اپنی ساری مرادیں مانگیں, اپنی ساری ضرورتیں اور حاجتیں مانگیں, اور اللہ تعالیٰ بیک وقت ان کی ساری مانگی ہوئی حاجتیں پوری بھی فرما دیں, تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے باہر نکالو تو اس کے سوراخ میں جتنا پانی آتا ہے, کم ہوا نا سمندر کا پانی اتنا, اللہ تعالیٰ خزانے میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ اتنے دینے والے ہیں اور ایسے عظیم ان کے خزانے ہیں, تو جو کچھ ہم مانگیں وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں ہے. لہذا آپ مایوس نہ ہوں, بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے, ان کی عطا میں اور بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے. لہذا نہ کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے مایوس ہو کے میں مانگوں گا تو پتنی میں یہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی, اور نہ یہ سوچے کہ بھئی اتنا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ کیسے دیں گے. ان کی عطا یہ کوئی انتہا نہیں, اور وہ کافر کو بھی عطا فرماتے ہیں, فاسق سے فاسق کو بھی عطا فرماتے ہیں, شیطان تک کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے. تو انشاءاللہ ہماری تو ضروری قبول ہوگی, ہمیں تو خود بلایا انہوں نے اپنے گھر میں کہ تم فقیر ہو, مسکین ہو, کہاں گھوم رہے ہو ادھر ادھر, لاؤ ہمارے گھر میں آ کے بیٹھو, ہم سے مانگو ہم دیں گے تم کو. تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے بھیجے, تو دن ہو یا رات ہو, خاص طور سے رات میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے, اور شب قدر تو جیسے عبادت کی رات ہے مانگنے کی بھی رات ہے, اس لیے مانگنے کا خصوصی اہتمام کریں. تو کل انشاءاللہ امید ہے یہ کتاب سے مل جائے گا. اب اپنے ہی طور پر مانگیں, تین دعائیں میں بتا دیتا ہوں جو خاص الخاص ہیں. ایک تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت وقنا عذاب النار, یہ جامع ترین دعا, اور حضور اخیر میں کثرت سے یہی مانگا کرتے. اور دوسری عافیت کی دعا کہ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت کامل عطا فرما, عافیت کامل عطا فرما. تو یاد رکھو ساری دنیا ایک طرف بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے, اور دوسری طرف ایک آدمی صرف اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے, یہ جیت جائے گا ان سے, اور اس کا مانگنا ان سے بھی بڑھ جائے گا جو سب کے سب ایک طرف بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں. تو عافیت بڑی جامع دعا ہے, اور شب قدر کی یہ دعا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, کہ اللہ آپ سراپا معاف کرنے والے ہیں, معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجیے. اور تیسری دعا یہ ہے کہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں اور آپ کے نیک بندوں نے مانگی ہیں, سب ہمیں عطا فرما, اور جتنی جن جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پناہ مانگی ہے اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے, ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. بس یہ جامع دعائیں مانگیں, باقی اپنے دل کی مرادیں مانگیں, اور کل وہ کتاب سے مل جائے گا, اور کسی کے پاس پہلے سے ہو تو بھائی وہ اسی کو مانگے انشاءاللہ. تو آج شب قدر ہے, اس لیے دعا کا بھی اہتمام رہنا چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ ہر سال یہاں پر اعتکاف میں الحمدللہ تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے, تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی. کل چار اساتذہ کرام معتکفین کو نورانی قاعدہ ہی پڑھائیں گے, یعنی جنہوں کو قرآن شریف نہیں پڑھا یا جن کی قرآن شریف پڑھا ہوا لیکن غلط سلط پڑھا ہوا, جیسا کہ 99% ہمارے معاشرے میں لوگوں کو قرآن شریف صحیح پڑھنا نہیں آتا, کیونکہ تجوید سے پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پر آپ کی نماز, اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر آپ دماغ میں پڑھتے ہیں ان کے اندر تجویدی غلطیاں آپ کی دور کی جائیں گی اور آپ کو صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنا سکھایا جا سکتا ہے، جس کے لیے نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. تو کل انشاءاللہ تعالی دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک اسی جگہ جہاں بیان ہو رہا ہے مختلف اساتذہ بیٹھے ہوں گے، کوئی آپ کو نورانی قاعدہ پڑھائیں گے، کوئی آپ کی نماز درست کرائیں گے. ہمیں تو نماز بھی صحیح پڑھنے نہیں آتی، ہماری نماز بھی اگر دیکھو تو لنگڑی لولی اور اندھی کہانی ہے، لہذا نماز کو بھی سنت کے مطابق صحیح کرنا ضروری ہے، اس کا بھی یہاں پر اہتمام کیا جائے گا. جس کو اپنی نماز درست کرانی ہو وہ نماز درست کرا لیں. اور اساتذہ کرام کے نام میں بتا دیتا ہوں جو کل بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تو مولانا حنیف خالد صاحب دامت برکاتہ، یہ دارالعلوم کے پرانے اساتذہ میں سے ہیں، وہ ہر سال الحمدللہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں. ایک مولانا محمد اسامہ اسحاق ہیں، یہی ماشاءاللہ یہ ہر سال خدمت انجام دیتے ہیں. ایک مولانا عبدالحفیظ صاحب جو ہماری اس مسجد کے نائب امام ہیں، وہ اس دفعہ پہلی مرتبہ یہ اس خدمت کے لیے انشاءاللہ تشریف لائیں گے. اور مولانا محمد یعقوب صاحب جو یہ معتکفین کا انتظام کرتے ہیں، یہ جتنے خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب ان کی محنت ہے ماشاءاللہ، وہ ہر سال یہ انتظام کرتے ہیں. اور جتنے بھی نمبر ہیں وہ سب نوٹ کرتے ہیں، اور جتنے بھی یہ 3 کتبے لگاتے ہیں وہ وہی لگواتے ہیں جس کے اندر اعتکاف کا معتکفین کے لیے دستور العمل، اعتکاف کے ضروری مسائل، معتکفین کے لیے ضروری ہدایت، جسے خلاصے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا وہی لگواتے ہیں. تو معتکفین کا انتظام وہ سنبھالتے ہیں، تو وہی پھر معتکفین کی نماز وغیرہ بھی درست کرتے ہیں، ضروری مسائل بھی آپ کو بتائیں گے. آپ ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو آپ کو مسئلہ کا بھی انشاءاللہ تعالی یہ حضرات بتائیں گے. تو یہ 12 سے 1 تک روزانہ یہاں پر یہ حضرات بیٹھیں گے، آپ ان سے استفادہ کریں، اپنی نماز درست کروا لیں، اپنے کلمے صحیح کروا لیں، ضروری مسائل سیکھ لیں، تجوید سیکھ لیں، اور کم از کم یہ ہے کہ آپ اپنی نماز درست کروا لیں. تو یہ سب کام کل سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی، وہ ایک آخری بات، آخری نکل ہی جا رہی ہیں، آخری کہتے تو پھر کوئی آخری آ جاتی. تو وہ جتنی بھی آ جائیں کام کی باتیں ہیں. اب یہ ہے کہ ہر سال چونکہ ہم یہاں آئے اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، تو اس کے لیے ہر سال یہ ہوتا ہے کہ معتکفین کا مقابلہ ہوتا ہے. اور مقابلہ ایسی چیز ہے کہ اس میں بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے مقابلہ سن کر کے، اسے بھی جوش آتا ہے. اور یہی مقصد ہے بھائی، اتنا جوش آ جائے کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں. تو ہر سال یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ 10 دن میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پورا کرنا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گن کر پورا کرنا ہے 70,000 مرتبہ. اور کوئی مشکل نہیں، 10,000 مرتبہ روزانہ آدمی صبح شام تک کر سکتا ہے، تو 7 دن میں 70,000 ہو جائے گا، پھر 3 دن پھر بھی باقی بچیں گے. پھر اس کے اندر قرآن شریف ختم کرنے چاہیے، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 5 قرآن شریف ختم ہونے چاہیے، تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں. جو حافظ ہیں ان کے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو حافظ نہیں وہ بھی ہمت کریں تو وہی پڑھ سکتے. اور ادنا درجہ یہ کہ 3 قرآن شریف ختم ہونے چاہیے، 3 قرآن شریف جو ہیں وہ ختم ہونے چاہیے، بس یہ مقابلہ ہے سب کا. تو چونکہ 70,000 دفعہ پڑھنا اور گن کے پورا کرنا ہے، تو اس کے لیے تسبیحات منگوائی ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بےچارے ماشاء اللہ انہوں نے یہ ہدیہ آپ کے لیے بھیجا ہے کہ بھائی میری طرف سے تسبیح آپ سب کے لیے ہوگی، اور آپ اس تسبیح کو سنبھالیں اور اس کو اس میں پڑھ پڑھ کے اس میں آرام سے 1,000 تک پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں 1,000 تک اس میں پڑھ سکتے ہیں. تو وہ تسبیحات آپ کی خدمت میں ابھی پیش ہوں گی، مگر بھائی دھکا پھیل نہ ہو، بھائی آپ بیٹھے رہے تو اچھا ہے، بیٹھے بیٹھے تقسیم کر دیں. بھائی اگر 5 منٹ آپ بیٹھے رہیں تو بھائی یہ تسبیحات ابھی کچھ اور نوجوان اٹھیں اور جلدی جلدی دینا شروع کر دیں، بھائی دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی آگے بھی سب بیٹھے رہے، بھائی کھڑا کوئی نہ ہو تو سب کو آسانی سے مل جائے گی انشاءاللہ. لو بھائی آ جائے، بس آرام آرام سے بالکل دیتے، ان کو بھی دے دے تھیلی. دو آرام سے کھولنا بھائی ان کو، جو کھولنے میں اگر سب الجھ گئی تو پھر لینے والے نہ الجھ جائیں گے. آگے جائیں نا، آگے دے دیں جا کر کے، آگے جو نوجوان ہیں ان کو پکڑا دیں، وہ دائیں بائیں کھڑے ہو کر کے تقسیم کرنا شروع کر دیں، تیزی سے آگے جاتے جائیں. لیتے جائیں آگے جاتے جائیں. آپ اپنے دائیں میں یہیں کھڑے کھڑے تقسیم کر دیں فوراً. ہاں جس کو سننا ہوگا نا اوپر ہی آ جائے گا. بتا ہمارے گھر کا خیال رکھنا,
گھر پہ بھی چلانا.
ہاں گھر والے
شروع میں نا تھوڑا سا آپ کا بیان جیسے شروع ہوگا نا اس ٹائم چلا دیں گے تاکہ ان کو پتہ چل جائے بیان شروع ہوگا.
نیچے نہیں, اچھا بس یہ اوپر ہی رہیں گے.
ٹھیک
ختم.
حضرت تسبیحیں تو کھلنے میں بھی وقت لگے کیونکہ ان کے درمیان جو ہے نا دھاگا کافی مضبوطی سے بندھا ہوا, تو دعا کروا دیں حضرت تو کافی دیر لگ جائے گی.
اچھا بھائی یہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا دھاگا انہوں نے پہلے سے کھولا نہیں ہے, وہ بہت ہی مضبوطی سے بندھا ہوا ہے تو وہ کھل بھی نہیں رہا ٹوٹ بھی نہیں رہا. لہذا ہم دعا کر لیتے ہیں, پھر آپ لوگ ذرا آرام آرام سے لے لینا مسجد کا اور آپس میں ایک دوسرے کا احترام ملحوظ رہے. ہاں تسبیح چاہے ملے نہ ملے مگر کسی کو تکلیف نہ ملے. مطلب
نہیں وقت نہیں ہے,
12 بجنے والے ہیں. دعا کر لیں بھائی. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقنا عذاب النار. یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما. یا اللہ سب ہم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے سارے احباب اور متعلقین کو اور جن جن لوگوں نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کو نصیب فرما, سب کو نصیب فرما. اور جن جن چیزوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے پناہ مانگی ہے ہم سب کو ان سے اپنی پناہ عطا فرما, ہم سب کو اس سے اپنی پناہ عطا فرما. ہمارے یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہیں قبول فرما. جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں جو کرنے کی ہیں انہیں کرنے کی توفیق عطا فرما, جو بچنے کی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما, ہمیشہ کے لیے ہمیں دوزخ سے آزاد فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.